بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مسألة شرعية حسية درس جاري ہے. پچھلے نشست میں یا پچھلے نشستوں میں ہم سب نے مل کر جو مثبت دلائل ہیں فہم سلف کی حجیت کے، تقریباً ہم نے 26 بیان کیے ہیں. ایسا تھا نا، 26 بیان کیے الحمدللہ قرآن مجید اور صحیح احادیث میں سے. آج کی نشست میں ایک عقلی دلیل بھی بیان کرتے ہیں، اور عقلی دلیل بیان کرنے سے پہلے ایک شبہ کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل سے تم لوگ روکتے ہو پھر عقل کی دلیل بھی لے کے آتے ہو. ہم نے اس عقل سے روکا ہے جس سے قرآن اور سنت نے روکا ہے، جس سے سلف نے روکا ہے. وہ عقل جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے، وہ عقل جو اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے آگے سمجھتی ہے، وہ عقل جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس عقل کے کوئی بات بھی نہیں کرتا. لیکن وہ عقل جو قرآن اور سنت کی حدود کے اندر ہے، جو شریعت کے نصوص کو سمجھتی ہے، تو اس عقل کی بات قرآن مجید نے بھی ہے، اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں، اور صحیح حدیث میں بھی ہے، اور سلف نے بھی اس کا اعتبار کیا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر دعوت دیتے ہیں غور و فکر کی. غور و فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ دل سے کیا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. اور مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا دیکھتے ہیں اونٹوں کی طرف کیسے ان کو پیدا کیا گیا؟ تو اس میں آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ اونٹ کو کس طریقے سے پیدا کیا گیا، کیا خاصیت اونٹ کے اندر. تو پھر آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے. اسی طریقے سے آج کل کے زمانے کلوننگ آپ نے سنی ہوگی. بعض لوگوں نے کہا بھائی انسان نے انسان کو پیدا کر دیا. اور اس زمانے میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، سائنس اتنا ترقی کر چکی ہے، اب انسان پیدا کر رہی ہے. اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں یہ، کہاں انسان نے انسان کو پیدا کیا؟ زندہ انسان میں سے اس کو خلیے لے کے اس کو خاص طریقے سے ملا کے آپ نے انسان کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. جی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہم ہی خالق ہیں. بچے تو پیدا اللہ تعالیٰ نے ہی کیے، لیکن یہ بتاؤ منی جو تم خارج کرتے ہو، اس خلیے کو، نطفے کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تم لوگوں نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نطفہ بندہ کس چیز ہے پتہ ہے؟ ہم جو خوراک جو کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، اسی سے تو ہمارے جسم میں جتنی بھی یہ لکوڈز ہیں، جتنی بھی چیزیں، یہی بن رہی ہیں کہ نہیں؟ عجب بات دیکھیں آپ، زبان پہ جو لعاب ہے اس میں مٹھاس ہے، جو ناک اور آنکھ کا پانی ہے اس میں نمک ہے، جو کان سے نکلتے وہ کڑوا ہے. عجب سی بات ہے، سبحان اللہ. اور پھر نطفہ بنتا کیسے ہے، یا لکوڈز بنتے کیسے، ہم بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ باقی دلائل بھی موجود ہیں ساری. جب تب بھی عقل نہیں آ رہے تو آپ اس عقل کا استعمال کرو، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ میں بات آ جائے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کس چیز کو کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے؟ ذرا غور فکر کرو، سوچو ذرا، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کیا تم لوگ خود دنیا میں آئے، خود اپنے آپ کو پیدا کیا تم لوگوں نے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. تو پھر کوئی اور ہے پیدا کرنے والا، پھر غور و فکر کرو وہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے جیسا انسان ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خود محتاج تھا اپنے پیدائش کے لیے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. پھر کون ہے؟ پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، اولیاء ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، وہ خود محتاج ہے اپنے وجود کے، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا جس نے سب کو پیدا کیا ہے. الغرض، تو عقل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جسے ہم منع کر رہے ہیں پھر اسی کو دلیل بنا رہے ہیں. تو عقلی دلیل کے تعلق سے یہ دیکھتے ہیں فہم سلف حجت کیسے ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلان الموقعین میں فرماتے ہیں الوجہ الثالث والاربعون، یعنی 43واں جواب دے رہے ہیں، یا 43rd دلیل بیان کر رہے ہیں کہ فہم سلف حجت ہے. میں نے اس میں سے 26 کچھ بیچ میں سے نکالا، اب وہ 43 پہ آ گئے ہیں. اب اور یہ عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابی جو ہے جب وہ کوئی قول کہتا ہے یا کوئی فیصلہ کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے تو اس کے ایسے مدارک ہیں، یعنی اس کا ایسا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جس میں وہ خاص ہے، اور بعض ایسے مدارک ہیں ذریعے ہیں جس میں ہم بھی ان کے شریک ہیں، جو ان کے لیے خاص ہیں. تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سننا خاص ہیں کہ نہیں ان کے لیے؟ کیا ہم نے براہ راست سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، یہ ان کے لیے خصوصیت تھی. یا کسی اور صحابی سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، کیا خیال ہے؟ یہ ذریعے جو ہیں یہ ان کے لیے خاص تھے، اور ہم ان چیزوں سے محروم ہیں. ہم براہ راست نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سکتے ہیں، نہ سنا ہے، اور نہ ہی کسی اور ایسے شخص جس نے آپ سے براہ راست سنا ہے. ایک عجب بات ہے، چھٹی صدی میں رتن الہندی ایک شخص تھا، اس نے کہا میں صحابی ہوں. عجب بات، دیکھیے اس کے بھی پیروی کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، کہا واقعی صحابی ہے. اب کہاں 600 سال بعد، کہاں یعنی 500 سال بعد کوئی شخص کہتا میں صحابی ہوں، اور لوگوں کی یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں آپ. لوگوں نے مان لیا کہ واقعی صحابی ہے یہ، سبحان اللہ. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے، جس علم میں انہوں نے انفرادیت اور خصوصیت حاصل کی ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کسی صحابی کے علم کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے کہ اس کا علم کتنا تھا؟ تو کیا حدیث وہ دلیل نہیں کہ اس کا علم کتنا تھا؟ روایت الحدیث دلیل ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں، یعنی اگر کوئی راوی کوئی حدیث بیان کرتا ہے اس میں تو یہی علم ہے، بس کو بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے اس کا؟ کیا خیال ہے؟ لازمی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ جو کبار الصحابہ ہیں ان کی روایت، جن کی روایت کم ہے اس کا علم بھی کم ہے. اگر حدیث معیار، اگر حدیث کی روایت معیار ہوتی تو حدیث کی کثرت روایت معیار نہیں ہے کسی صحابی کے علم کا، کہ اس کا علم کتنا زیادہ ہے. واضح بات ہے کہ نہیں؟ آگے مزید وضاحت آئے گی. امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے سب نے ہر اس چیز کو، ہر چیز کی نہیں روایت کی جو انہوں نے سنی ہے. جو کچھ سیدنا ابوبکر صدیق نے سنا، سیدنا عمر فاروق نے سنا، یا کبار الصحابہ میں سے سنا، جتنا انہوں نے سنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے روایت کتنا کیا ہے. صدیق الامہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 100 حدیث کی روایت کیا ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں. اور یہ جان لیں، وہاں سے فرماتے ہیں کہ جاہلیت اور اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے کون ساتھی تھے؟ بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقف کون تھے؟ سب سے زیادہ واقف سب بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بعثت سے پہلے سے لے کے وفات تک سید ابوبکر صدیق ساتھ رہے، اور امت میں سے سب سے زیادہ علم والے اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے ہدی اور سیرت میں کون ہیں؟ ابوبکر صدیق. کس نے کہا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ النبویہ میں، فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ سب سے زیادہ علم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد عمر بن الخطاب ہیں رضی اللہ عنہم، اور ایک سے زیادہ شخص نے اس اجماع کو بیان کیا ہے کہ ابوبکر صدیق جو ہیں اعلم الصحابۃ کلہم، سب صحابہ سے زیادہ علم والے ہیں. امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک جو میں نے بات کی کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ احادیث کی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راوی کا علم اس سے زیادہ ہے جس نے کم روایتیں کی صحابہ کرام میں سے. دوسری بات کہ اکثر صحابہ نے روایت کی کثرت نہیں کی، آگے میں کچھ وجوہات بتاؤں گا. ان میں سے خلفاء اربع الراشدین المہدیین، جن کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، جن کی سنت کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے مضبوطی سے تھامنے کا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد عضوا عليها بالنواجذ. حديث جزرتكي في الدرس من اور اس کے باوجود بھی کہ کم روایت سے ابوبکر صدیق کی سب سے زیادہ علم والے کون تھے؟ ابوبکر صدیق تھے, اور اس پر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا. غور کریں, اجماع اہل سنت ہے, اجماع اہل بدعت نہیں ہے. واپس آتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ, آگے فرماتے ہیں, اور اسی طریقے سے اکثر صحابہ ان کی روایت بہت کم ہے اس کے نسبت جو وہ سن چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو کچھ دیکھ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے. اور اگر وہ ہر وہ چیز, ہر اس چیز کو روایت کر دیتے جو انہوں نے سنا یا دیکھا, تو سید ابوبکر صدیق کی روایت پہ کئی گنا زیادہ روایت وہ پیش کر سکتے تھے. کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ سے کئی گنا زیادہ روایت پیش کر سکتے تھے یا روایت کر سکتے تھے, کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ نے صرف 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں. 4 سال میں اتنی احادیث ہیں, تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احادیث سے زیادہ زندگی گزاری ہے ان کی احادیث کتنی ہوں گی؟ ایک شبہ کا ازالہ کرتے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی واقعے کے تعلق سے کوئی حدیث ہوتی تو اسے بیان ضرور کرتا. ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص یوں کہے گا یا یوں کہتا ہے اگر صحابی کے پاس کسی مسئلے کے لیے جس پر وہ فتویٰ دے رہا ہے یا اس کا جو وہ فیصلہ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس حدیث کو ضرور بیان کرتا. بات کیا ہو رہی کہ فہم السلف کہ صحابی نے کوئی قول کہا اور پھر حدیث نہیں بیان کی, وہ ایک اپنے فہم بیان کر رہا ہے صحابی جو ہے. ٹھیک ہے, اب اس تعلق سے ابن القیم رحمۃ اللہ بات فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اگر اس صحابی کے پاس جو یہ فتویٰ دے رہا ہے, وہ یعنی دلیل نہیں بیان کر رہا اپنی بات کر رہا ہے, اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی, کوئی علم ہوتا, کوئی نصوص کی روشنی میں اگر کوئی بات کر رہا ہوتا تو پھر وہ حدیث ضرور بیان کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس شخص کا قول ہے جو ان لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی بایوگرافی نہیں جانتا, محروم ہے ان کی سیرت سے, محروم ہے اور ان کی حالات سے محروم ہے, نہیں جانتا. کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کثرت روایت سے ڈرتے تھے, روایت کی تعظیم کرتے تھے اور بہت کم روایت بیان کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے یا کوئی کمی نہ ہو جائے, اور صرف اس چیز پر اکتفا کرتے روایت کرتے وقت جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے اور بار بار سنی ہے. اور بعض اوقات بات تو بیان کر دیتے ہیں لیکن تصریح نہیں کرتے بعض صحابہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہے, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی مثال جو اہل حکم المرفوع میں ہیں, اصول حدیث میں جو علم حدیث کے خاص ٹرمینالوجی کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں بعض روایات پہ محدثین کہتے ہیں هذا في حکم المرفوع, یہ روایت حکم المرفوع میں, اگر جس روایت میں یعنی کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم صحابی خود خبر دے رہا ہوتا ہے تو یہاں پر صحابی یعنی کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, تو محدثین نے کیوں کہا کہ یہ حکم مرفوع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فرمان ہے, خاص جو امور مغیبات سے جو باتیں جس کا جن مسائل کا تعلق ہے مغیبات سے. صحابی کو کہاں سے پتہ چلے بھائی, یا تو وہ جھوٹا اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ ثقہ ہے اس مطلب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہی سنا ہے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, اپنی طرف سے بات کر لی ہے, تو وہ قابل قبول ہے کہ نہیں؟ محدثین یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتا ہے, اس پہ کوئی وحی نازل ہوتی ہے؟ محدثین نے کہا هذا في حکم المرفوع, یہ روایت حکم مرفوع میں ہے. یہ بات میں یہ وضاحت میں کر رہا ہوں, ابن القیم نے نہیں کی, یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اور اس میں پھر یہ بات بھی سن لیں کہ خلفائے راشدین نے کیوں بہت کم روایت کی ہیں. چند وجوہات ہیں, نمبر ایک کہ وہ مشغول تھے خلافت کے کاموں میں, نمبر دو درس اور تدریس کے لیے فارغ نہیں تھے, طلب علم کے لیے آپ کے پاس فرصت ہونی چاہیے، وقت ہونا چاہیے، آپ درس دیتے ہیں پھر حاصل بھی کرتے ہیں، ان کے پاس ایسا وقت نہیں تھا. نمبر تین، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے تاکہ کثرت حدیث قرآن مجید میں شامل نہ ہو جائے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں منع بھی کیا تھا. اور چوتھی بات خود ابن القیم نے بھی کی ہے یہاں پہ کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی زیادہ یا کمی نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو اپنی جگہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے، من قال علی ما لم اقل فلبو مقعده من النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. روکتے تھے، جی ہاں، کثرت سے روایت کو نہیں، خود نہیں کرتے تھے اور دوسرے سے تحقیق کرتے تھے پہلے کہ آپ نے کون گواہی دیتے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو اس لیے نہیں کہ وہ حدیث کا رد کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ تک لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں، یہ پتہ چلے کہ ہم نے احتیاط سے کام لینا ہے. اور اس زمانے میں جو منافقین تھے، فتنے کا زمانہ تھا، تاکہ وہ بھی اس میدان میں نہ گھسیں جو منافق ہیں یا جو کم علم ہیں، جو اعرابی ہیں، جو بدو ہیں، جو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، اپنی باتیں کریں، وہ بھی کہ ہم نے آپ سے سنا ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے یہ ہونا تھا، سبحان اللہ، اور یہ ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعض احادیث جو تھی خلفائے راشدین کے پاس وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، وہ علم بھی رہ گیا، نہیں واللہ. ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین محفوظ ہو چکا ہے اور دین کامل ہے. دین کی تکمیل آج کے زمانے میں نہیں، کل کے زمانے میں نہیں، پچھلی صدی سے پچھلی میں نہیں، کب ہوئی؟ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم، صرف قرآن نہیں، پورا دین کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، نعمت بھی تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام پر بھی راضی ہو گئے تمہارے لیے. تو یہ ہرگز کوئی نہ سمجھے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، بعض یعنی جو صرف کتابیں پڑھ کے، بعض انٹرنیٹ سے کوئی انفارمیشن لے لیتے ہیں، جو مثقفین ہیں، جو چند انفارمیشن لے کے اپنے آپ کو طالب علم یا علماء سمجھتے ہیں، وہ بحث مباحثے کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ماشاء اللہ یعنی بڑی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں، ان کے سب نہیں، ان کی اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، یا ان میں سے بعض سمجھ لیں آپ جو میرے سامنے آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی اگر آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، اور یہ مکرین حدیث کا ایک اور ایک یعنی ایک چور دروازہ ہے، مکرین حدیث کا، وہ یہاں سے اٹیک کرتے ہیں. بھائی آپ حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث ابو بکر صدیق کتنی روایت کی حدیث کی؟ 100 سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ کو پتہ نہیں تھا حدیث کیا ہے؟ یا تو مانو علم چھپا کے گئے ہیں، وہ علم چھپان جو علم چھپاتے ہیں اس کو جہنم میں، جہنم کی آگ کی لگام بھی لگائی جائے گی، یا پھر مانو کہ احادیث کا مجموع مکمل نہیں ہے، اور اگر حدیث بھی آپ بھروسہ رکھتے ہیں تو دین ناقص ضروری بنتا ہے. تو اس بات سے یہ ثابت ہوئی کہ دین ناقص ہے، تو دونوں میں سے ایک تم چن لو، دونوں غلط ہیں، اور تمہاری جہالت اور کم علمی اور کم عقلی کی دلائل ہیں. یہ کس نے کہا کہ دین ناقص ہے؟ اللہ نے خود فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، بات ختم ہو گئی. اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید میں ان نحن نزلنا ذکر وان له لحافظون، اور حفاظت کے لیے قرآن کی حفاظت سے دین کی حفاظت، صرف اکیلے قرآن کی نہیں یاد رکھیں، اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا کہ انہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسی امت میں سے لوگوں کو توفیق دے گا، اور اس توفیق کی بنیاد پر محدثین نے اپنی زندگی وقف کر دی اس علم کے لیے، علم حدیث کے لیے. ورنہ مجھے بتائیں دین اس دنیا میں وہ کون سی قوم ہے، ایک مجھے مثال دے، دوسری نہیں پوچھوں گا میں، جو اپنے زمانے کے لوگوں کے تعلق سے اتنی باریک بینی بھی جانتے کہ اس کی کتنی بیویاں تھیں، کتنے بچے تھے، کون استاد تھا، کون شاگرد تھا، کہاں جاتا تھا، کہاں آتا تھا، کون دوست تھے، کوئی جانتا ہے کسی کے بارے میں اتنا؟ ایک ایک راوی کے بارے میں جاننا کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ اور زندگی وقف کرنی پڑتی ہے اس علم کے لیے، تو کہ اللہ کے توفیق کے بغیر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو جاہل لوگ ہیں. یہ تو وہی بات ہے جو میں کہتا ہوں بائی ون گیٹ ون فری والے، بس ایک چیز مل گئی ہے دوسری، وہ بس پورے علم کو ایک وقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جاؤ علماء کے پاس، کیوں نہیں جاتے علماء کے پاس یہ لوگ مکرین حدیث کیوں نہیں جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے وہاں پہ منہ توڑ جواب ملتے ہیں، تو پھر پھنساتے کسے ہیں؟ ان نئے نئے جوانوں کو پکڑ لیتے ہیں، جو اسپیشلی یونیورسٹیز یا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پکڑ لیتے ہیں، اور ان کی برین واش کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارے کہتے ہیں یار یہ لوگ اچھے ہیں. اور کئی ایسے وقت نہیں، کئی ایسی مثالیں سامنے گزری ہیں، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں کو جوانوں کیسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے، بغیر کسی سلطان کے. ان کے پاس کیا ہے سوائے جہالت کی اور وہ باتوں کے ہے کیا ان کے پاس؟ الغرض واپس آتے ہیں. یہ چند وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اکثر صحابہ نے اکثر روایات نہیں بیان کی, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس علم تو تھا مسائل کا لیکن روایات وہ نہیں بیان کرتے تھے. کیونکہ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے, پانچویں نمبر پہ چھٹے نمبر جتنی بھی ہے, کہ دوسرے صحابہ روایت کر رہے تھے تو وہ پھر وہ کیوں بار بار اسے روایت کرتے؟ بعض صحابی کرتے تھے, ایک متن کی حدیث کئی صحابہ نے کی ہے, اور بعض اتفاق کر لیتے تھے. سب سے پہلی حدیث پتہ ہے سے بخاری میں, انما الاعمال بالنیات, کتنے صحابہ نے روایت کیا؟ ایک صحابی نے, پکی بات ہے, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, صرف ایک صحابی نے. کس نے کی؟ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے. کیا باقی جو صحابہ تھے ان کو نیت کے بارے میں کوئی نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے اس حدیث کا علم تھا کہ نہ تھا؟ روایت ملتی ہے, یا تو پھر یہ مانو کہ صرف نیت کے بارے میں سے سیدنا عمر فاروق جانتے تھے, باقی سارے صحابہ کورے تھے نعوذ باللہ, ان کی نیتیں تھی نہیں, وہ نیت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے. نیت کی اہمیت کیا ہے اور عمل سے نیت کے کوئی تعلق ہے کہ نہیں, کچھ نہیں جانتے تھے. ایک صحابی نے جانا ہے, کیا اسے ثبوت مل سکتا کہ صرف ایک صحابی جانتا تھا؟ یہ جانتے تو بہت, ایک روایت پہ اتفاق کر لی, ثبوت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. آخری حدیث بھی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں فرد حدیث ہے, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, اور بھی ہے, حبیبتان الی الرحمن, بارک اللہ فیک, سبحان اللہ وبحمد سبحان العظیم. یہ بھی اس روایت کو کہتے کیا ہیں جس میں صرف ایک راوی ہو, کم سے کم طبقے میں فرد احاد ہے. احاد کی کون سی قسم ہے؟ غریب بھی کہتے ہیں, فرد بھی کہتے ہیں, سبحان اللہ. تو کیا صرف ایک صحابی جانتا تھا اس ذکر کی فضیلت کو؟ سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جانتے بہت زیادہ تھے لیکن روایت کم, روایت میں محتاط تھے, اور جو وہ فتاوی دیتے تھے تو قرآن سے روشنی بھی دیتے تھے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم میں غلطی نہیں کرتے تھے, جہاں پہ غلطی ہوتی تھی دوسرے تھے نشاندہی کرنے والے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اجماع صحابہ حجت, فہم سلف میں اجماع صحابہ اجماع سلف حجت ہے. آگے میں پورا کر لوں, اسی تعلق سے نوٹ کر لوں, تھوڑی سی بات رہیں گی پوری کر لوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ابھی ادھوری, پوری کر لوں. پھر فرماتے ہیں تو جو فتویٰ صحابی دیتے ہیں اس کی چھ صورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ ستت اوجو. نمبر ایک, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا, فتویٰ دیا لیکن یہ نہیں کہا قال صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں جو صحیح بات ہے وہ آپ سے براہ راست سنی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے طرف سے بات کر لی ہے. الثانی, دوسری صورت کہ ایسے صحابی سے سنی ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تیسری صورت, اس صحابی نے قرآن مجید کی آیت میں سے ایسی بات سمجھی ہے جو آج ہم پر مخفی ہو گئی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے جو مدارک تھے, جو ذریعہ تھے علم کا, انہیں وہ مختص تھے, اس زمانے میں موجود تھے. جب کوئی مسئلہ ہوتا سب آیات کی اسباب النزول, جب قرآن کی آیت نازل ہوتے وہ ان کا حصہ تھے, وہ موجود ہوتے تھے تو ان کے سامنے نازل ہوتی تھی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تو صرف یہ نہیں جانتے کہ صرف بات کیا ہو رہی ہے, یہ جانتے کہ کس وجہ سے بات ہو رہی ہے. تو یہ ایکسٹرا علم ہے کہ نہیں؟ تو اس ایکسٹرا علم کی وجہ سے, زیادہ علم کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے باتیں کرتے ہیں جو ہم سے مخفی ہو جاتی ہیں. یہ فہم کس لیے ہے؟ کیونکہ اس علم میں جو ان کے لیے خاص تھا, مختص تھے اس میں, ان کے لیے خاص تھا. کیا چیز؟ ہاں اچھا, تو ہم سب فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض صحابہ قرآن مجید کی کسی آیت میں سے ایسی فہم نکال لیتے جو آج ہم پر مخفی ہو چکی ہے, یعنی وہ سمجھ آیت میں سے ہم نہیں سمجھتے جیسے کہ انہوں نے سمجھا تھا, بیان کیا تھا. پھر ہم کیا کر دیتے؟ کہتے نہیں صحابی کا قول غلط ہے کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا. یہ کیوں نہیں کہتے کہ صحابی کا قول ٹھیک ہے کیونکہ قرآن سنت مخالف تو نہیں ہے. جب قرآن سنت کے مطابق ہے تو اس بس مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو سمجھا ہے وہ قرآن سنت کی روشنی میں ہی سمجھا ہے. چوتھی صورت فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پر ان سب کا اتفاق اجماع تھا, لیکن وہ اجماع یعنی بات جس سب سے پہلے کی فتویٰ جس نے سب سے پہلے دیا, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے بات کی کسی مسئلے میں, کسی صحابی نے فتویٰ دے دیا بات کی, وہ بات اتنی معروف مشہور ہو گئی کہ سب نے خاموشی اختیار کو سب نے اس مسئلے کو جان لیا. ہمیں پتہ کہ کس کا قول تھا شروع میں, مسئلہ تو مشہور و معروف ہے کہ فتویٰ یہ ہے, لیکن کس کا ہے پتہ ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو عام صاحب فرماتے ہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ فتویٰ جو دے دیا گیا ہے اس پر ان کا اتفاق ہو اجماع ہو, لیکن ہماری طرف یہ نہیں بات پہنچی کہ کون تھا ان میں سے یہ بات کرنے والا. کیوں, وجہ کیا؟ کیونکہ اتنا مشہور ہو چکے پتہ نہیں چلا کہ مجھ سے کہنے والا کون ہے. پانچویں صورت کہ اس صحابی کے کمال علم, لغت, دلالت الالفاظ جیسے کہ وہ ان میں سے مختص تھے ہم سے, اور ایسے قرائن, بلند قرائن جو خطاب کے ساتھ موجود تھی جو براہ راست انہوں نے سنا ہے, یا بعض ایسے مجموع امور جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عرصہ گزارنے سے ان کو ایک بیک گراؤنڈ ملا ہے سمجھ کا اس کے ہوتے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مشاہدہ آپ صلی اللہ اپنے آنکھوں سے کچھ افعال کرتے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ بنتے ہوئے اس پہ گہری نظر رکھتے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور اقوال سمجھتے ہوئے, اور اس سے کیا بنتا ہے, ایک مجموعہ بن جاتا ہے ان سارے چیزوں کا. اس مجموعے کی بنیاد پر, اور اس کے ساتھ یہ بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ شہود تنزیل الوحی, وحی کے نازل ہونا ان کے زمانے میں تھا, خود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات خاموشی اختیار کرتے تھے تو وحی نازل ہوتے پھر جواب دیتے تھے, تو گویا کہ یہ بھی پتہ ہے کہ وجہ کیا تھی, یہ صرف یہ نہیں کہ صرف یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے, اس کی وجہ بھی جانتے تھے کون وجہ بنا تھا, وہ صحابی کو بھی جانتے تھے, جیسے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات, ٹھیک ہے نا, کہ ظہار ہوا تھا, کس نے ظہار کیا, پھر اس کے کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے نا, یہ تو صحابہ کرام میں یہ بات معروف اور مشہور تھی. تو اس سے یہ ثابت ہو, امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی چیز سمجھی ہے جو آج ہم نہیں سمجھ سکے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے. امام صاحب فرماتے ہیں پانچوں چیزیں جو گزر چکی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے فتویٰ حجت ہے جس کی اتباع واجب ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان پانچوں امور سے جو ان کے لیے خاص تھے جو گزر چکے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف جو ہے حجت ہے, اور ان کی ان مسائل میں ایسی باتوں پہ کی اتباع کرنا واجب ہے. چھٹی صورت, صحابہ میں سے کسی نے وہ چیز سمجھی ہے نصوص میں سے, ایسی فہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہ تھی, کسی حدیث میں سے ایسی چیز سمجھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں تھی اور اس سے خطا ہو گئی, ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, یہ چھٹی صورت ہے کہ اس سے خطا ہو گئی اور مراد وہی تھی جو صحیح مراد ہے, وہ نہیں تھی جو اس صحابی نے بیان کی ہے. اس صورت کی بنیاد پر اس کا قول حجت نہیں ہوگا, اور یہ قطعاً معلوم ہو چکا ہے کہ پانچ کا احتمال جو ہے وہ اس ایک صورت پر غالب ہے. ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے غلط سمجھا ہے, پانچ صورتیں ہیں کہ انہوں نے صحیح سمجھا ہے, اور ایک کا وقوع الاغلب الظن جو ہے وہ ان پانچوں کے سامنے جو ہے قطعی طور پر فرماتے ہیں کہ درست نہیں ہے, وہ اس پر کوئی عقل بند شک بھی نہیں کر سکتا, اس لیے میں نے کہا یہ عقلی دلیل ہے, چھ پوسیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کوئی عقل مند شخص اسے ڈینائی نہیں کر سکتا, اس پہ شک نہیں کر سکتا, اور اس سے یفید ظن غالباً, غالب ظن اس سے ملتا ہے, پانچ اور ایک پاسبلٹی تو ہے تو پھر سو فیصد یقین تو نہ رہا نا, پانچ سامنے ایک ہی اندیشہ تو ہے تو پھر یہ کیا ہوگا, غلبۃ الظن ہو جاتا ہے, یقین نہیں ہوتا, ایسے ہوتا ہے نا. اچھا فرماتے ہیں غلبۃ الظن ہو جاتا ہے یعنی ظن غالب, اور جو صحیح بات ہے وہ ظن غالب کو لیا جاتا ہے, نہ کہ اس کو لیا جاتا ہے جس میں شک ہو. اور شریعت میں سے جو چیز مطلوب ہے امام صاحب فرماتے ہیں ظن غالب اور اس پر عمل مطلوب ہے وہ متعین ہے اور یہی چیز کافی ہوتی ہے. کیا ظن غالب بھی علم ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ظن تو ظن نہیں ہوتا ہے, گمان ہوتا ہے, اور گمان تو جو کفر ہے شریعت پہ گمان کرنا. میرے بھائی ظن دو قسم کے ہیں, ان بعض ظن اثم, یہ بدگمانی ہے, یہ گناہ ہے. شریعت میں ظن کا مطلب شک بھی ہے, اور شک کرنا کفر ہے شریعت پہ, لیکن ظن کا مطلب یقین بھی ہے. اور عجب بات دیکھیں کہ غلبۃ الظن کو علم بھی کہا گیا ہے. مزے کی بات دیکھیں آپ, علم یقینی بھی کہا گیا ہے. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ تو دلیل ہے کہ ظن کا مطلب یقین ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیا, مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے. یہ تو یقین کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم, ظن غالب کو علم کہا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ ظن غالب علم کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ, جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ مومن ہیں, مومنہ عورتیں ہیں, تو پھر ان کو واپس کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ. کسی کے بارے میں جاننا کہ کتنا ایماندار ہے, یقینی ہے یا ظن غالب ہے؟ سبحان اللہ. تو ظن غالب کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظن غالب بھی علم ہوتا ہے. سورۃ الممتحنہ میں ہے. اگلے درس میں فہم سلف کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے. اگر فہم سلف حجت نہیں ہے آپ لوگوں کے نزدیک, تو پھر آئیے دیکھتے ہیں, فہم سلف کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں, باقی کیا پاسبلٹیز ہیں, کون سے وہ طریقے جس سے ہم قرآن سنت کو سمجھ سکتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اچھا سوال کیا تھا؟ اللہ اعلم, میں نہیں جانتا ہوں, میں پہلی بار سن رہا ہوں. یہ بات درست ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شدت اختیار کرتے اس لیے کہ لوگ متساہل نہ ہو جائے, بلکہ جو کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتا کہ کوئی گواہ ہے, کسی اور نے سنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث کی تقلیل کرنا چاہتے یا حدیث سے دور کرنا چاہتے لوگوں کو, بس بلکہ یہ کہ لوگ محتاط ہو جائے. جیسے میں نے ابھی عرض کیے کہ اس میں منافقین بھی تھے, وہ بھی شروع ہو کے روایت کرنا, اور پھر اعراب بدو جن کو پتہ نہیں علم ہوتا کیا ہے, جاہل لوگ بیچ میں آ گئے, مخالفین بھی آ گئے, تو اس سے احتیاط کرنا بہت ضروری تھا. نہیں دیکھیں, ایک چیز ایک بات اور بتا دوں کہ دیوبندی ہو یا حنفی جو متعصبین ہیں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف, جو اہل حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آئے دن نئی بات لے کے آتے ہیں کہ کسی صحابی نے حدیث کو جلا دیا تھا, جمع کیا ہے پھر ان کو جلا دیا. کیوں جلا دیا بھائی؟ ہاں اگر ان میں کوئی غلطی ہے اور سارے من گھڑت روایت ہے تو جلا دے تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ مطلقہ نہیں کہنا کہ حدیث کو جلا دیا. نہیں نہیں یہ بات غلط ہے, بالکل بالکل غلط ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک. کس کے تعلق سے؟
علم کے بارے میں.
ہاں ہاں,
میں علم کا شہر ہوں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہے.
دیکھیں صحابہ کرام کے تعلق, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ان کے علم کے تعلق سے یا تقوی کے تعلق سے, تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سر بلند درجے پر فائز تھے. لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں سب سے زیادہ کون, پھر بعد میں کون, پھر بعد میں کون, پھر بعد میں کون, تو اجماع رسول جماعت کے اجماع کی بات کروں, یہ اجماع نقل کیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہج السنن نبوی میں, میں نے حوالہ بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں اجماع اہل سنت ہے کہ اعلم الصحابہ ابو بکر صدیق, سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق کو تھا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ثبوت بھی ملتے ہیں, جہاں پر صحابہ حیران و پریشان تھے مسئلہ حل کس نے آ کے کیا ہے؟ مثالیں آتی ہیں کہ نہیں؟ مثالیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, کس نے مسئلہ حل کیا؟ قرآن سنت موجود تھی کہ نہیں؟ سن عمر فاروق دیکھیں کتنی عظیم صحابی ہیں, عالم صحابی ہیں, لیکن جذبات میں آ کے کیا کہے بیٹھے؟ جس نے یہ کہا کہ محمد وفات پا چکا ہے میں اسے قتل کو سر قلم کر دوں، قتل کر دوں گا میں، محمد وفات نہیں پا، مر نہیں چکے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے صرف ملاقات کے لیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر واپس آ جائیں گے، جس نے یہ کہا کہ آپ سلام مر چکے میں سر قلم کر دوں گا اس کا میں، سو وقت صدیق آئے سمجھایا، نہیں سمجھ لے لوگ، لوگ بڑا عجیب سا عالم ہے، کہاں گئے؟ ممبر رسول جہاں پہ آپ سلام کھڑے ہوتے ممبر پر چلے گئے، ثابت قدمی دیکھیں آپ، یعنی بہت مشکل وقت ہے اور شدید آزمائش ہے، اور سب سے پیارے شخصیت کی پورے کائنات میں دنیا میں سے سب سے زیادہ پیار آپ سلام کو کس سے تھا؟ آپ سلام سے خود پوچھا گیا آپ کو کون پیار ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ، مردوں میں سے ابوہا ابو بکر صدیق، اگر آپ سلام خود گواہی دے مجھے سب سے پیارے ہیں تو ابو بکر صدیق کو کون سب سے پیارا تھا؟ آپ سلام کے سوا کوئی تھے؟ لیکن بات جذبات کی نہیں ہے، بات علم کی ہے، اور علم کی بات ہم کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جو یہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، نہیں یہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا محمد، یہ نہیں فرمایا رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا نبی اللہ، کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ علم دیکھیں آپ، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد وفات پا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، یہ ثابت قدمی ہے کہ نہیں؟ یہ علم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم ہے کہ نہیں؟ یہ فہم سلف ہے کہ نہیں؟ اور پھر دلیل کے طور پر کون سی آیت پڑھی؟ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے کیا تم ایڑی کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ سبحان اللہ، تو سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو پھر میں نے یوں سمجھا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت پڑھی ہے، جذبات غالب تھے، شدید صدمہ تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے، بعض آزمائشیں آتی ہیں پہاڑ ہل جاتے ہیں، سیدنا عمر فاروق علم کے پہاڑ تھے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بات سید بکر صدیق کی ہو رہی تھی کہ آپ سے وفات میں مسئلہ کس نے کیا؟ بکر صدیق نے، علم تھا، دفن کے معاملہ آیا آپ سلم کو دفن کرنے کا، کس نے مسئلہ حل کیا؟ کس کے پاس علم تھا؟ گویا کہ علم تو تھا لیکن اسے بیان کیا تھا، ضرورت نہیں تھی بھائی، انبیاء وہیں پہ دفن ہوتے ہیں جہیں پر وفات پاتے ہیں، اب اس حدیث کو بیان کرنے کوئی ضرورت تھی؟ کہاں بیان کرتے اس کو، لیکن جب وقت آئے بیان کیا کہ نہ کیا؟ چھپائے علم کو، بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بیان کیا، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خود فرما، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی جہاں پر وفات ہوتی وہیں پہ دفن کر دیا جاتا ہے، تو اجتہاد کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، اور اس میں اہل سنت کا اجماع ہے کہ پہلا نمبر ہے سیدنا بکر صدیق، دوسرا نمبر ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرا ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، چوتھا نمبر ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دوسرا تیسرا چوتھے ہونے میں یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل پیچھے ہیں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں، نہیں واللہ، چوتھے نمبر میں کوئی قباحت نہیں ہے ان تینوں کے سامنے، یا تیسرے میں کوئی قباحت نہیں ان دونوں کے سامنے، یا دوسرے میں کوئی قباحت نہیں ہے پہلے کے سامنے، بلکہ اگر درست میں انشاءاللہ آئے گا کہ خود صحابہ گواہی دیتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر ایک ساتھ ہے، تو کیسے ممکن ہے بھائی جس کا نمبر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو دوسرا تیسرا کیا جاتا، کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دنیاوی دیتا ہوں میں، کوئی بھی شیخ یا استاد ہے اس کے قریبی دوست ہوتے ہیں کہ نہیں پرانے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ اس شیخ کے بعد اس کا جو کبار الطلاب ہے وہ کون ہے، کون اس کی جگہ لے گا؟ اگر شیخ صاحب جو ہے دسویں پانچویں چوتھے کو کھڑا کر کے پہلے نمبر پہ لے کے آئے سب مان جائیں گے یا آپس میں اختلاف ہوگا ان کا کہ نہیں، ناگواری ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسئلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو چیز واضح ہے سب کے سامنے اس کو تبدیل کرنا جو ہے وہ استاد کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی، سبحان اللہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دی تھیں، ہنٹ دیے تھے، اور قرآن اور سنت میں شواہد موجود ہیں کہ خلیفہ کون ہوگا اب سلم کے بعد بکر صدیق ہی ہوگا، براہ راست کیوں دلیل نہیں ہے؟ ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا، مسئلہ تو حل تھا، صحابہ کرام زمانے میں بھی حل تھا، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے، یہ تو رافضہ کے معاملہ بگاڑا ہے، جھوٹ سے کام لیا اور فریب سے کام لیا ہے، من گھڑت روایت لے کے آئے ہیں، ورنہ بات بالکل واضح تھی، اس میں کوئی دو لوگوں کے آپس میں اختلاف ہی نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق عمر کو بنائے، کس نے کہا؟ سبحان اللہ، تو ابو بکر صدیق ہی کے نمبر پہلا ہے، علی دا پہلا نمبر بالکل غلط ہے، علی دا چوتھا نمبر ہے، وہ پہلا نمبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.